ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यिदना व नबीना व हबीबना व शफीअना محمد وآله وصحابه أجمعين أما بعد فنبي سيدنا الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة فقال رجل يا رسول الله إن هذا اليوم في الناس لكثير فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيكون في قرون بعد। یہ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے حلال غذا کھائی اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کی ایذا رسانیوں سے مامون رہے وہ جنتی ہے۔ اس پر ایک آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ایسے لوگ تو اس وقت بہت زیادہ ہیں۔ ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ تبلیغ بکثرت نہیں ہوں گے تو کب ہوں گے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا سَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِ بعد کے زمانوں میں بھی ایسے ہوں گے لوگ۔ اس ارشاد میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کا بہت مختصر فارمولہ بتایا ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ آدمی حلال غذا کا اہتمام کرے، دوسرا یہ کہ سنت پر عمل کا اہتمام کرے، اور تیسرا یہ ہے کہ اپنی ایذا رسانیوں سے لوگوں کو محفوظ رکھے۔ اس وقت مجھے اس کے دوسرے جز پر کلام کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت میں پہنچانے والے جو تین عمل بتلائے اس میں ایک اتباع سنت بھی ہے، سنت کا اہتمام۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق صاف صاف ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے اندر ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے ایک نمونہ بنا کر کے بھیجا کہ ایک انسان کیسی زندگی گزارے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن سکتا ہے اور اس کی اس زندگی کو کامیاب قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ضرورت تھی کہ ایک نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو نمونے کے طور پر پوری انسانیت کے لیے عطا فرمایا، اور قرآن ہی میں باری تعالیٰ نے حکم دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، گویا اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ ہے تو اس دعوے کا ثبوت دلیل یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا اہتمام کرے۔ حضرت شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ جو سلسلہ نقشبندیہ کے بڑے بزرگوں میں سے ہیں، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں، فرماتے ہیں فتبعونی، میری چال چلو، یعنی جس طرح میں چلتا ہوں اس طرح چلو، جس طرح میں زندگی گزارتا ہوں اس طرح زندگی گزارو، نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اگر محبت کرے تو پھر پوری کائنات اس کے ساتھ محبت کرتی ہے۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے جب کسی بندے کے ساتھ محبت فرماتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ جبریل، میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام اس کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں، اور اس کے بعد وہ آسمانوں میں، آسمان والوں میں، فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے محبت فرماتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ محبت کرو۔ چنانچہ فرشتے اور آسمان والے اس کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں۔ آگے پھر حضور فرماتے ہیں ثم یوز لہ القبول فی الارض، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس آدمی کے لیے روئے زمین پر قبولیت رکھ دی جاتی ہے، یعنی لوگوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مقبولیت اور محبت کو ڈال دیتے ہیں۔ گویا اتباع سنت کے نتیجے میں یہ انعام ملتا ہے، یہ تو قرآن کہتا ہے۔ اور آگے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اس آیت کے اندر اتباع سنت کے اوپر دو انعامات کا تذکرہ ہے۔ حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام کا تذکرہ جگہ جگہ جس انداز سے فرمایا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو ایک خاص تعلق تھا، اللہ تعالیٰ کو خاص محبت ہے حضرت موسیٰ علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام سے۔ کہا مجھے بار بار یہ خیال آتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ اس انداز سے نہیں، کہا جب اس آیت میں نے غور کیا تو میرا سارا اشکال دور ہو گیا۔ اس میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فتبعونی یحببکم اللہ، کہ تم میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، جس کی اتباع اور پیروی کرنے کے نتیجے میں پیروی کرنے والا، اتباع کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کے مقام کو حاصل کر سکتا ہو تو پھر خود ان کی محبوبیت کا کیا مقام ہوگا، کیا ٹھکانہ ہے؟ اور ہمارے حضرت مفتی محمود حسن صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ جتنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا اہتمام کریں گے اتنی ہی اللہ کی طرف سے آپ کو اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی محبت کے پرسنٹیج جو ہیں وہ آپ کس مقدار میں پیروی کرتے ہیں، جتنی آپ کی اتباع میں کے پرسنٹیج ہوں گے اسی اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آپ کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا جائے گا۔ چنانچہ یہی چیز احادیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی مختلف انداز سے ارشاد فرمائی۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من حفظ سنتی اکرمہ اللہ بأربعین، جو آدمی میری سنت کے اوپر عمل کا اہتمام کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چار چیزوں سے نوازیں گے۔ المحبت فی قلوب البررا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے دلوں میں اس کے واسطے محبت ڈالیں گے، یعنی اللہ کے نیک بندے جو ہوں گے جہاں بھی ہیں، چاہے انسانوں میں ہوں یا سب فرشتے، سبھی اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کریں گے۔ اور والہیبت فی قلوب الفجرا، اور جو فاجر، بدماش، نافرمان قسم کے لوگ ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے دلوں میں اس کی ہیبت اور رعب ڈال دیں گے۔ یہ ہیبت اور رعب تو وہ چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خصوصیت اور امتیاز کے طور پر عطا فرمائی تھی۔ حدیث بخاری شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے پانچ چیزیں ایسی عطا فرمائی جو کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ ایک اور روایت میں پانچ کے ساتھ بجائے چھ کا تذکرہ ہے، اور انہی امتیازات اور خصوصیات کے اندر یہ ارشاد ہے کہ نصیرت بالرعب مسیرت شہرین، کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی میرا رعب اور ہیبت ایک مہینے کی مسافت تک پہنچا کر کے۔ یا ایک مہینے کی مسافت کے متعلق حدیث کی شرح کرنے والے علماء نے لکھا ہے کہ یہ کوئی قید احترازی نہیں ہے، اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے وہ اتنی دوری کے اوپر تھے، اس سے آگے نہیں تھے، اس لیے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو اصل تو یہ وہ چیز ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور آپ کے صدقے اور طفیل میں جو آدمی آپ کی اتباع اور پیروی کا اہتمام کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بھی اس نعمت سے نوازیں گے۔ ہمارے حضرت مفتی محمود حسن صاحب نور اللہ وبرکاتہ نے بتلایا، ایک مرتبہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مظفر نگر کا جو کلیکٹر تھا، یہ انگریز کی جب حکومت تھی ہندوستان کے اوپر، اس زمانے کا واقعہ ہے، اس زمانے میں کلیکٹر کے اختیارات پاورز بہت ہوا کرتے تھے، گویا وہ ایک با اختیار حاکم ہوا کرتا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ اپنے لوگوں سے کہا کہ بھئی یہ ہماری حکومت کے مقابلے میں یہ لوگ اٹھے تھے مقابلے کے لیے، ہمارے اکابر نے جو شاملی کے میدان میں مقابلہ کیا تھا، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی ماتحتی میں اور ان کی سرکردگی میں، تو اس میں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ کہا کہ یہ کون ہے، میں ذرا ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں۔ اسی نے کہا ٹھیک ہے، وہ گنگو ان کی ملاقات کے لیے روانہ ہوا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ وہ آ رہا ہے، تو جب گنگو کے قریب آیا تو آپ کا جو معمول تھا اپنی مجلس کے اندر باہر بیٹھنے کا، تو آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور کمرے کا کہ کواڑ بند کر دیے، کنڈی لگا دی۔ وہ آیا، آ کر کے بیٹھا، لیکن اس کو اتنی جرأت اور ہمت نہ ہوئی کہ کمرہ کھلوائے، تھوڑی دیر بیٹھ کر انتظار کر کے جب دیکھا کہ حضرت باہر تشریف نہیں لا رہے ہیں تو واپس چلا گیا۔ اس کے بعد پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ ایک اپنے حکومتی کام کے غرض سے وہاں گنگو سرکاری جو مہمان خانہ ہوتا ہے سرکٹ ہاؤس، اس کے اندر آ کر کے قیام پذیر تھا۔ لوگوں نے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ کلیکٹر آیا ہوا ہے، آپ ملاقات کر لیں۔ حضرت نے فرمایا میں کیوں ملاقات کروں، مجھے کیا ضرورت ہے، کیونکہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کے سرپرست تھے، دارالعلوم کے متعلق غلط شکایات وہاں حکومت میں پہنچائی گئی ہیں، اگر آپ ملاقات کر لیں گے تو اس کا گویا اس کی تلافی ہو جائے گی، غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ چنانچہ دارالعلوم کے مفاد کے پیش نظر حضرت نے ارادہ کر لیا۔ اس زمانے میں جو بڑے علماء ہیں پالکی میں جایا کرتے تھے، آپ بھی پالکی میں سوار ہوئے اور آپ کے شاگرد اور جو ہے منتسبین میں بڑے بڑے علماء اس پالکی کے اٹھانے والے ہوا کرتے تھے۔ وہاں پالکی جب اس سرکٹ ہاؤس کے سامنے جا کر رکھی گئی اور کلیکٹر صاحب اندر بیٹھے ہوئے تھے، ان کی نظر پڑتے ہی وہ کھلے پاؤں دوڑتے ہوئے آئے، حضرت اپنی پالکی کے اندر سے باہر تشریف لائے اور اس نے مسافے کے لیے ہاتھ، حضرت نے بھی ہاتھ بڑھا دیا لیکن اس کے چہرے کی طرف نظر نہیں کی، نگاہیں نیچی رکھی، اور اس نے آ کر کے حضرت سے درخواست کی کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ رحمت مہربانی سے کام لو اور انصاف کرو، بس اتنی بات فرمائی، پالکی میں بیٹھے اور واپس تشریف لے آئے۔ جب واپس آ گئے تو اس کلیکٹر نے لوگوں سے پوچھا بھئی یہ کون تھا جو ان کی پالکی یہاں آگے آ کے رکھی گئی، میری نظر پڑتے ہی مجھ پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ میرا دل کانپنے لگا، اور میں غیر اختیاری طور پر جوتا پہنے بغیر وہاں پہنچا. کہ یہ وہی ہیں جن کی ملاقات کے لیے آپ ایک مرتبہ گئے تھے لیکن ملاقات کی نوبت نہیں آئی. یہ جو ہیبت اللہ تعالیٰ نے ڈالی روب ڈالا وہ اسی اتباع سنت کا نتیجہ تھا. ہمارے اکابر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اتباع سنت کا بہت زیادہ اہتمام. کون سا یعنی کس عمل میں سنت والا عمل کون سا ہے وہ لوگ فیصلہ کرنے کے لیے حضرت کے عمل کو دیکھا کرتے تھے. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ لوگوں میں اس بات کا چرچا ہوا کہ بھئی دیکھو جب کوئی آدمی مسجد سے باہر نکلتا ہے تو باہر نکلنے کا طریقہ یہ بتلایا گیا ہے کہ بایاں پاؤں پہلے نکالے پھر دایاں پاؤں، اور جوتا پہننے کے لیے سنت طریقہ یہ بتلایا گیا ہے کہ پہلے دائیں پاؤں میں جوتا رکھے اور اس کے ڈالے، دایاں پاؤں جوتے میں ڈالے اور اس کے بعد بایاں پاؤں ڈالے. وہاں یو پی کے اندر مسجدیں، چھوٹی مسجدیں جس انداز کی بنی ہوئی ہیں، جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں مسجد کا صحن بھی جو چھوٹا سا ہوا کرتا ہے، داخل مسجد ہوا کرتا ہے، اور آپ جہاں جوتے نکالے جاتے ہیں بس آدمی مسجد سے باہر نکلے تو سیدھا جوتوں کے اوپر پاؤں پڑتا ہے. تو اب لوگوں نے کہا کہ بھئی ان دونوں سنتوں پر حضرت کیسے عمل کریں گے، اس لیے کہ نکلنے کے لیے پہلے بایاں پاؤں نکالنا ہے اور جوتا پہننے کے لیے پہلے دائیں پاؤں میں جوتا ڈالنا ہے. تو لوگوں نے دیکھا ان دونوں سنتوں کو کیسے جمع کرتے ہیں. چنانچہ حضرت جب نکلے تو آپ نے بایاں پاؤں مسجد سے باہر نکال کر جوتا پہنا نہیں، جوتے کے اوپر رکھ دیا، پھر دایاں پاؤں نکال کر جوتے میں ڈالا اور پھر بایاں پاؤں جوتے میں ڈالا. لوگوں نے دیکھا کہا دیکھو ان دونوں سنتوں کو کیسے جمع فرما دیا. ایک آدمی حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا، ایک 6 مہینے تک رہا، اور جب جانے لگا تو کہا 6 مہینے تک آپ کی خدمت میں رہا لیکن کوئی کرامت نظر نہیں آئی. حضرت نے پوچھا بھئی میرا کوئی کام تم نے سنت سے ہٹ کر کے خلاف دیکھا؟ کہا کہ نہیں. کہا اور کیا کرامت ڈھونڈتے ہو؟ سب سے بڑی کرامت تو یہی ہے کہ آدمی شریعت کے احکام پر بڑی مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے والا ہو. الاستقامت و فوق الف کرامہ، صوفیاء کے یہاں جملہ ہے کہ آدمی کا دین کے اوپر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنا 1000 کرامتوں کے ساتھ سے بہتر ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اتباع سنت کے نتیجے میں جو ہے وہ بدکار لوگوں کے دلوں میں ہیبت ڈالتے ہیں. تیسری بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وسعت فی الرزق، روزی میں کشادگی اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں. آج کل روزی کے لیے لوگ پریشان رہتے ہیں، ایسے گویا وظیفے دریافت کرتے ہیں کہ مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتلا دو روزی میں برکت کا. اب دیکھو جو آدمی اتباع سنت کا اہتمام کرے گا گویا خود بخود اس کی روزی کے اندر کشادگی ہوگی. اور ویسے بھی چھوٹی چھوٹی سنتوں کے متعلق بعض لوگوں نے بتلایا، اہتمام کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ایسی وسعت عطا فرمائی. حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم، جو حضرت مولانا شاہ برار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے داماد بھی ہوتے ہیں، ان کے جانشین بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، ایک مرتبہ وہاں دیوبند جب شورا میں شرکت کے لیے حاضری ہوئی تو انہوں نے خود بتلایا کہ ایک آدمی نے ان سے قرضے کے متعلق شکایت کی کہ مقروض ہوں، قرضہ ادا ہو نہیں پا رہا. تو نے فرمایا دیکھو کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونا سنت ہے اور بعد میں بھی ہاتھ دھونا سنت ہے. جب کھانے سے پہلے ہاتھ دھو تو یہ سوچ کر دھو کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یعنی سنت کا استحضار ہونا چاہیے. دیکھو ایک تو ہے عمل اور دوسرا ہے عمل کے ساتھ ساتھ استحضار. میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اسی طرح انجام دیا. یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، اور جتنا استحضار ہوگا اسی کو احتساب سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، اور اسی میں جو ہے آدمی کو اللہ تبارک تعالیٰ ترقیہ سے نوازتے ہیں. حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آؤ میں تم کو ایک نسخے کیمیا بتلاؤں صاحب نسبت بنانے کا، کہ جب بھی کوئی کام کرو، آپ سونے جا رہے ہیں تو آپ جو لیٹیں باوضو دائیں کروٹ کے اوپر دائیں رخسار کے نیچے ہاتھ رکھ کر کے لیٹیں, اور یہ تصور کرتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیٹنے کا طریقہ یہی تھا اس لیے میں اس طرح لیٹ رہا ہوں. کھانے کے لیے بیٹھیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح کھانے کے لیے بیٹھا کرتے تھے اکڑوں یا ایک پاؤں جو ہے موڑ کر ایک پاؤں کھڑا کر کے, اسی طرح یہ سمجھ کر اس بات کے استحضار کے ساتھ کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بیٹھتے تھے اس طرح بیٹھتا ہوں, گویا ہر کام میں سنت کا استحضار ہو. اس سنت کے مطابق تو کرنا ہی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ دل میں یہ تصور ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کام اسی طرح کیا ہے اس لیے میں بھی اسی طرح کرتا ہوں. چند دنوں میں اگر صاحب نسبت نہ بن جاؤ تو مجھے کہو, گویا گارنٹیڈ یہ بات فرمایا کرتے تھے. بہرحال حکیم صاحب نے بتلایا کہ ایک آدمی نے آ کر اپنے قرضے کی شکایت کی, بہت زیادہ مقروض ہوں, اسی طرح وہ ادا نہیں ہو رہا ہے. کہا جب کھانے سے کھانا کا وقت آوے اور کھانے لگو تو پہلے بھی ہاتھ دو بعد میں بھی ہاتھ دو, اور اس تصور کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوتے تھے بعد میں بھی ہاتھ دھوتے تھے. کہا ایک کچھ مدت تک جب اس نے عمل کیا آ کر بتلایا الحمدللہ میرا سارا قرضہ ادا ہو گیا. عجیب ہے نا, حالانکہ اس پر کوئی الگ سے یہ نہیں آیا ہے, لیکن وہ سنت, ویسے تو یہ حدیث جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ اتباع سنت پر جو وعدے کا کیے گئے ان میں سے ایک روزی کی کشادگی بھی ہے. اور چوتھی بات فرمائی وثقت فی الدین, اللہ تعالیٰ اتباع سنت کے نتیجے میں دین کے اندر مضبوطی عطا فرماتے ہیں. جو آدمی اتباع سنت کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ دین پر عمل کے معاملے میں اس کو پختگی عطا فرماتے ہیں. گویا یہ وہ نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سنت کی برکت سے عطا فرماتے ہیں. اور حدیث پاک میں اور بھی وعدے آئے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ نے مشکات کے اندر پڑھی ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کو نصیحت فرمائی تھی, یا بنیا ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد ففعل, کہ میرے پیارے بیٹے اگر تم صبح اور شام ایسی حالت میں کر سکتے ہو کہ تمہارے دل میں کسی کے متعلق غش یعنی بدخواہی نہیں ہے, ان کی تم برائی نہیں. لفظ غش جو ہے وہ نسحا کا مد مقابل ہے. نسحا کا معنی ہر ایک کی بھلائی چاہنا, اور غش یعنی کسی کی برائی چاہنا. کسی کی متعلق تمہارے دل میں کوئی برائی نہیں ہے, اگر ایسی حالت میں تم صبح کر سکتے ہو تو کرو. ثم قال یا بنی ان ذلک سنتی ومن عمل بسنتی ف ومن عمل بسنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ, کہ میرے پیارے بیٹے یہ میری سنت اور میرا طریقہ ہے, اور جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کی اس پر عمل کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. گویا سنت کی اتباع کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت جنت کے اندر حاصل ہوگی. تو گویا اس کا بڑا اہتمام ہونا چاہیے. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہر چیز میں, اب سنت کی پیروی ہمیں تو پہلے اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے, اپنی زندگی کے ہر شعبے کا جائزہ لے کر ہمیں گویا طے کرنا ہے کیا ہماری زندگی کا یہ شعبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بیان تھا مستورات میں, اس بیان میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی وہ حدیث بیان کی جس میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے ایک درزی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کی, اس دعوت کے اندر جو شوربہ رکھا اس میں دودھ کدو کے جو ہے ٹکڑے تھے, کہا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے اندر سے وہ کدو تلاش کر کے شوق اور رغبت کے ساتھ کھانے لگے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ یہ دیکھ کر میں سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ کدو پسند ہے, کہا اس کے بعد سے میں بھی قدو سے محبت کرنے لگا. یہ روایت بیان کی بیان اور اس مستورات کے مجمع میں حضرت کے گھر والے بھی موجود تھے. اب دوسرے دن دسترخوان کے اوپر وہی سالن کے اندر قدو موجود ہے, لیکن حضرت کا اس طرف خیال نہیں گیا. دوسرے دن اسی طرح, تیسرے دن بھی, تین چار دن تک جب مسلسل آئی پوچھا کیا بات ہے روزانہ یہ قدو آ رہی ہے؟ تو جواب میں کہا آپ نے ہی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ذکر کیا تھا, حدیث بیان کی تھی. اس کے بعد میں نے ہمارا بازار لانے والا جو خادم ہے مارکیٹ لانے والا, اس کو تاکید کر دی کہ بازار میں مارکیٹ میں جب تک قدو ملتی رہے ضرور لایا کرو. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کا یہ جواب سن کر میں ہل گیا, اس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا. میں نے اپنے سارے کام چھوڑ کر کے تین دن کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیا اور اپنے زندگی کے تمام شعبوں کا میں نے جائزہ لیا, عبادات کا, اخلاق کا, معاملات کا, معاشرت کا, ایک ایک چیز کا, اور گویا اپنی ہر چیز کو میں نے سنت کے اوپر پیش کیا کہ میری یہ سارے شعبے زندگی کے اور اس کے یہ جو ہے اس کے تمام فروع جو ہے شاخیں وہ سنت کے مطابق ہیں یا نہیں. الحمدللہ کا وہ سب سنت کے مطابق تھا, حالانکہ ان کے ہاں پہلے سے اس کا اہتمام تھا, لیکن اس واقعے کے بعد انہوں نے باقاعدہ اس کا اہتمام کیا. ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر کے اپنی زندگی میں جو چیز سنت سے ہٹ کر ہو یا جس میں اس کا اہتمام نہ کیا گیا ہو اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے, یہی ہماری لیے زندگی میں کامیابی کی راہ ہے. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے یہاں اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا تھا, یہاں تک کہ چال ڈھال میں, لباس میں, اور جو ہے وضاقتا کے اندر بھی وہ اسی کا اہتمام کیا کرتے تھے. ہمیں بھی اپنی ہر چیز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورے عشق اور محبت کے ساتھ بنانے کی ضرورت ہے. اگر اس کا اہتمام ہوگا تو انشاءاللہ آپ کے طلب علم میں بھی بڑی برکات ہوگی. تعلیم المتعلم میں لکھا ہے کہ ایک جگہ سے دو نوجوان ہم عمر علم حاصل کرنے کے لیے سفر کر کے دوسرے ملکوں میں گئے اور دو سال کے بعد واپس آئے. دونوں ساتھی تھے, ایک ہی طرح کے اساتذہ سے دونوں نے پڑھا, لیکن ایک ان میں کامل فقیہ بن کر کے آیا اور دوسرا جیسا گیا تھا کورا کا کورا آیا. وہاں کے علماء نے غور کیا کہ دونوں ساتھ گئے, ایک ہی طرح کے علماء سے, ایک ہی طرح کے اساتذہ سے علم حاصل کیا, ایک کامل و مکمل ہے, دوسرا ناقص اور کورا کا کورا کیوں ہے؟ تو انہوں نے غور کیا, حالات معلوم کیا, تو معلوم ہوا جو کامل و مکمل ہے اس کے پاس اتباع سنت کا اہتمام تھا, اور جو کورا تھا وہ اس چیز کا اہتمام نہیں کرتا تھا. اتباع سنت کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو نوازا. تو آپ حضرات سے بھی درخواست ہے طلب علمی کے زمانے میں اس کا اہتمام کریں. ہماری زندگی جب اس کے مطابق ہوگی تو اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت شامل حال ہوگی. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.